تسلی سے پیدا کیا تو ضرورت ہے کہ آدمی عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اس کی بہت ضرورت ہے کہ عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھے. آج ہم لوگ عورتوں کے حق کے بارے میں بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں. باقاعدہ اس سے پہلے دو تین مرتبہ آپ کے یہاں کی عورتوں کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بھائی اگر آپ عورتوں کے حقوق کے اوپر بیان کریں جب آپ آتے ہیں تو میں نے بات کیا اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے. اسی لیے باقاعدہ وہاں سے جو ہے یہ پیغام آیا کہ بھائی عورتوں کے حقوق کے اندر کچھ کوتاہیاں ہو رہی، اسی لیے باقاعدہ دعوت آ رہی ہے کہ آپ اس موضوع پر بیان کرو. تو دیکھو یہ بہت سوچنے کی اور سنبھلنے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو نرم پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ ظلم کرنے کی چیز نہیں ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ ہماری بیوی ہے تو ہم ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں. اگر عورت ذات پر بھی ظلم نہ کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر بھی پکڑ کریں گے، اس میں بھی پکڑ ہوگی. جیسے کسی پرائے آدمی پر، کسی اجنبی آدمی پر ہم ظلم کریں تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرو تو بھی قیامت کے دن جو ہے اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. آپ اندازہ لگاؤ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری حالت ہے. آپ آخری وصیت فرما رہے ہیں، آپ نے آخری وصیت میں کیا فرمایا تھا؟ ایک آخری وصیت میں آپ نے نماز کی تاکید فرمائی، اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی ہوئی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں خاص خیال رکھنا. جو تمہارے ہاتھ کے نیچے جو تمہاری ملکیت میں اس کے حقوق میں خاص خیال کرنا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی مت کرنا. یہ ہمارے حضور نے دنیا سے جاتے جاتے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. پر یاد رکھو یہ تو ضابطے کی بات ہے کہ آج ہم کسی پر ظلم کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو اس ظلم کا وبال تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، اس ظلم کا وبال اور سزا تو بھگتنی بھگتنی. اسی لیے اس معاملے کے اندر بہت چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر شریعت کی پابندی اٹھا لو، دنیا میں آزاد زندگی مت گزارو تو انشاءاللہ جنت کے اندر آزادی ملے گی. اور جو آدمی دنیا میں آزاد اور فری ہو گیا تو اس کے لیے جہنم کے اندر جا کر کے پھنس جانا پڑے گا. تو اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا، دونوں کو جنت میں رکھا، جنت کی نعمت کی آزادی دی، لیکن ایک فرق تک کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. بعد میں چل کر کے پھر شیطان نے ان کو ورگلایا اور اس درخت تک کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے. وہ سب آگے کی باتیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہم لوگ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس مزاج کو ختم کرو. ذرا دل کو چوڑا کرو. کہتے ہیں دریا دل، یہ دریا دل کیا چیز ہے؟ خالی بولنے کی چیز نہیں ہے. تو دریا دل ہم بولتے ہیں دریا دل، تو یہ دریا دل کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا دریا کو کہ دریا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورے شہر کا کچرا لوگ ڈالتے ہیں، دریا کچھ بولتا ہے چپ چاپ کچرا لے لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر جتن کا گندگی کا پانی دریا میں جاتا ہے. کبھی دریا لڑنے کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں میرے اندر گندگی ڈال دیا، سارا پانی اپنے اندر گندا گندگی گٹر ٹوائلٹ کا سب اپنے اندر لے لیتا ہے. دریا دل کا مطلب بھی یہی ہے کہ عورت کچھ بولے کچھ کہے تو جیسے ابھی ہم نے سن لیا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسی لیے وہ کچھ بولے کچھ کہے سن لینے کا، یوں سمجھنے کا کہ اللہ نے دو کان اسی لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، شفقت محبت سے زندگی گزار لو. یہی دنیا کی بیوی جنت کے اندر حوروں کی سردار بنے گی، یہی بیوی جنت کی حوروں کی سردار بن کر کے ہمارے سامنے آئے گی، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہاں جا کے ختم ہو جائے گی. اور دیکھو عام طور پر ہم نے اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھا اللہ والوں کے حالات کے اندر کہ بڑے اونچے چھوٹی کے بزرگوں کے یہاں کے ان کی بیویاں ایک نمبر کی بدماش ہوتی تھی. حضرت خواجہ مرزا مظہر جامع نانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، دلی میں قطب مینار کے قریب میں ان کا مزار ہے. ان کے حالات میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جتنے اونچے درجے کے بزرگ تھے اتنی ہی خطرناک حضرت کی بیوی تھی. اتنی خطرناک بیوی جتنے اونچے درجے کے بزرگ ان کی بیوی اتنی خطرناک کر دے گی. تو اللہ عالم کے یہی ہوتا ہے. چنانچہ یہی بیویاں اگر کسی کو بری مل جائے تو انسان کے سارے گناہ معاف کرا دیتی ہیں. وہ گالیاں دے رہی آدمی اطمینان سے سن رہا ہے بڑے مست سے کہ تیری ہر چیز پیاری تیری گالی ہوئی پیاری. تو لڑنے آئے اس سے بھی ہم پیار کریں گے. اور بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں معمولی معمولی باتوں میں لڑنے جھگڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ کھانا پکانا کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ کسی دن ذرا نمک زیادہ ہو گیا, کسی دن مرچی زیادہ ہو گئی, کسی دن چائے بنانے میں دیر ہو گئی, کسی دن استری کرتے کرتے کپڑے جل گئے. لوگ ایسی معمولی معمولی باتوں کے اندر بیویوں سے جھگڑے سر جھگڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب مزاج چھوڑ. اصل چیز ہے ان کے ساتھ جو ہے محبت کا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنی. معلوم کہ پہلے میں نے یہ بات آپ کو بتلائی تھی کہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت کھول کھول کر کے بیان فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو, کسی کی بیوی ایسی ہو کہ اس کی عادت خراب ہو, کسی کی بیوی کے اخلاق خراب ہو, تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو. نہیں, طلاق نہیں دے دیں گے. یہ تو اللہ کو بہت ناپسند چیز ہے. کیا کریں گے؟ اللہ نے علاج بتلایا ہے اس کو سدھارنے کے لیے. قرآن کے پانچویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تخافون یشوزہن فعیزوہن واہجروہن فی المضاجع فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. قرآن میں چار علاج اللہ نے بتلایا بیوی کو سدھارنے کے واسطے. آج کل لوگ جو ہے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو باپوں کے یہاں جاتے ہیں, عاملوں کے یہاں تعویذ کرانے کے واسطے. بیوی اس لیے جاتی ہے کہ شوہر کا دل مٹھی میں ہو جائے, اور شوہر اس لیے جاتا ہے کہ بیوی مٹھی میں ہو جائے. دونوں ایک دوسرے کے لیے عاملوں کے یہاں جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں جانے کی. قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرو تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو, غلط اخلاق ہو, غلط عادت ہو, تو فائزو ہوئی تم اپنی بیوی کو نصیحت کرو, سمجھاؤ پیار سے, محبت سے, قرآن کی باتیں سنا کر, حدیث کی باتیں سنا کر, قبر کی بات سنا کر, آخرت کی بات سنا کر, جہنم کی بات سنا کر کے, یہ اچھی اچھی باتیں دین کی باتیں سنا کر کے ان کو سمجھاؤ. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی سے بھول. بھول انسان میں ہوتی ہے, تو بھول کے اوپر ہم سمجھاتے نہیں بلکہ ہم فوراً ٹاننگ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹانگ مارتے ہیں, اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لڑنا جھگڑنا کسی مسئلے کا علاج نہیں ہے. لڑنے جھگڑنے سے کبھی کوئی مسئلہ حل ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ. اور اسی لیے جو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں کتاب کی تعلیم چالو کرو تاکہ اس کے سامنے دین آئے, آخرت کی فکر آئے, اللہ رسول کی باتیں آئے, قرآن حدیث کی باتیں آئے. تو سب سے پہلا درجہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر عورت کے اندر کوئی بری عادت ہو تو اس کو نصیحت کرو, اچھی اچھی باتیں اس کو سمجھاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بری عادت کہتے ہیں کس کو؟ یہ بھی ایک سوال کی چیز ہے کہ بری عادت کہتے ہیں کس کو. بری عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات شریعت کے خلاف ہو وہ ہے بری عادت, جو بات شریعت کے خلاف ہو وہ ہے بری عادت. اب آپ اپنی بیوی سے یوں کہیں کہ چل فلم دیکھنے میرے ساتھ, اب وہ نہ کہے کہ نہیں میں فلم دیکھنے نہیں آتی. اب آپ یہ کہے کہ دیکھ کتنی بری عادت کی ہے, تو یہ آپ کی بری عادت ہے, اس کی نہیں ہے. آپ اس کو یوں کہے کہ چل دوپٹہ نکال کے گھر میں رکھ دیں اور میرے ساتھ جو ہے بغیر دوپٹے کے کھلے بال ٹو ویلر کے اوپر بیٹھ اپنے شہر میں ذرا گھومنے نکلتے ہیں. اب وہ کہے کہ نہیں اتنی ہمت تو میرے اندر نہیں ہے. اب آپ نے کہے کہ میری بری جتنی جو ہے بری عادت والی ہے, تو یہ آپ کی بری عادت ہے, بیوی کی نہیں ہے. تو یہ بھی آج سمجھنے کی چیز ہے کہ بری عادت کہتے ہیں کس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف کرے وہ بری عادت, نہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ وہ بھی اللہ کی بندی, ہم بھی اللہ کے بندے, ہم دونوں اللہ کے بندے.
جو چیز اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ ہے بری عادت. ہاں وہ نماز نہیں پڑھتی یہ ہے بری عادت, وہ برقع نہیں پہنتی یہ ہے بری عادت, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی یہ ہے بری عادت. جو چیز شریعت کے ورد ہو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ ہے بری عادت. تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. تو اگر عورت کے اندر بری عادت ہو, زبان بہت سی عورتیں زبان دراز بھی ہوتی ہے کہ ان کی ٹیپریکارڈ خوب چلتی ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ عقل مند مرد کی نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کے ساتھ زبانی جھگڑے میں نہ پڑے, عورت کے ساتھ جیبہ جوڑی میں نہ پڑے. جو مرد عورت کے سامنے زبان میں ہار مان لے گے وہ مرد سکھی زندگی گزارے گا. یہ بات لکھ کے رکھ لو. جس مرد نے زبان کے جھگڑے میں اپنی ہار مان لی کہ ہاں تو جیت گئے میں ہار گیا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. حقیقت کے اندر آپ بھی اونچے ہیں, آپ نیچے نہیں ہو جائیں گے. ہر رجال قوامون علی النساء, اللہ نے مرد کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ذرا دیر کے لیے ہار مان لو. یہ عقل مند مرد کی نشانی ہے کہ جو زبانی جھگڑے کے اندر عورت کے سامنے اپنی ہار مان لے, یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے زبانی تو میرے میں چلے تو وہ بھی ماشاء اللہ بولنے میں ماہر ہے, آپ کے ماہر ہے, دونوں طرف سے جھگڑے چلیں گے, اس کا کوئی اینڈ نہیں آتا, کوئی نتیجہ نہیں. اپنی زبان کو کنٹرول کرو. وہ بول رہی تو بولنے میں بول کے تھک جائے گی. بالآخر اللہ نے اس کو بھی نرم بنایا, وہ آ کر کے شوہر کے پاس بیٹھے گی اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں. کبھی یہ کر کے تو دیکھو, کبھی یہ ذرا تجربہ تو کرو اس کے اوپر کہ بیوی کی زبان چل رہی ہے اور آپ چپ رہ جاؤ گے تو آپ جیت جائیں گے. اس کے اوپر ذرا تجربہ کر کے دیکھ لو. تو اللہ نے پہلا علاج بتلایا فائزوں کہ عورتوں کو نصیحت سے کام لو. دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ اس کے باوجود بھی اگر وہ سدھرے تو وہ جرو ہن نقل مزاج کہ ذرا بستر الگ کر دو. گھر الگ نہیں کرنے کا, بستر الگ کرو. قرآن یہ کہتا ہے وہ جرو ہن پھر مزاج بستر دونوں کے الگ کر دو. وہ ادھر سوئی ہے آپ دوسرے روم میں جا کے سو جاؤ, وہ اس پلنگ پر ہے آپ اس پلنگ پر جا کر کے سو جاؤ, ذرا بستر الگ کر دو. کوئی بھی غیرت مند عورت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر ناراض ہو کر کے الگ سو جائے. ہاں کبھی گھر میں تکلیف ہے, مہمان آئے اور اس کی وجہ سے جگہ نہیں ہے, آپ الگ سو گئے, وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں کہ میں ناراض ہو کے الگ سو رہا ہوں, یہ کسی غیرت مند بیوی کا دل گوارا نہیں کرتا. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوگا وہ روتے روتے آ کر کے آپ کے بستر پر آ جائے گی اور معافی مانگ لے گی. تو یہ قرآن میں علاج بتلا, لیکن اس کے اندر اپنا بھی دل گردہ ہونا چاہیے. اپنا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ایک رات ہم بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے, تین دن جماعت پہ جانا ہم کو بھاری پڑتا ہے, تو پھر بیوی سے بستر الگ کیسے کر سکیں گے. تو اپنا دل مردہ تو ہے نہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو سدھار ڈالے وہ کیسے ہوگا. تو یہ دوسرا جو علاج ہے نفسیاتی اعتبار سے بہت مؤثر علاج ہے وہ جرو ہن فل مباؤ کی, ذرا بستر الگ کر. پھر اللہ تعالیٰ تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بستر الگ کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوا, بہت سی مرتبہ ہوتا ہے ایسا, بستر الگ کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, تو تیسری بات قرآن نے یہ فرمائی کہ اس عورت کو دھیرے دھیرے پیار سے ذرا اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے. وَضْرِبُوا هُنَّ, اس آیت کے شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ عورتوں کو بالکل مت مارو. جب یہ حکم آیا تو وہ سب شیرنی بن گئی, واگھڑ ہو گئی سب کی سب. اسی لیے پھر یہ حکم آیا, یہ تفصیل کی بات کہہ رہا کہ پہلے حکم آیا کہ بالکل مت مارو تو سب شیرنی جیسی ہو گئی. یہ یہاں اپنے یہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. فورن کے اندر جب کبھی ایسی باتیں بیان کرتے تو ڈر لگتا ہے, کیونکہ وہاں مائک میں عورتیں بھی سنتی ہیں, ایسے کنیکشن لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایسے کوئی ٹینشن نہیں, اس لیے جو بات آپ کو کہنے کی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. تو وہ ریبو ہوں. تیسرے نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ عورتوں کو تو ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا, مارنے کا کیا مطلب,
یہ مت سمجھنا کہ آج رات کو ہم نے مارنے کی بات کہی تو کل صبح جا کر کے تم پرانے لے کر کے گھر جاؤ کہ آج رات مسئلے کے اندر مارنے کی بات آ گئی. جیسے کہ لندن کے اندر لیسٹر میں ایک طرح کا لطیفہ ہو گیا کہ بیان کے اندر یہ ہوگا کہ بھائی دیکھو شریعت میں بیاج کھانا حرام ہے, تب لوگ سمجھ سمجھ کی بات ہے. ایک آدمی کو بےچارا کان کا کچا ہوگا بیان میں بیٹھا ہوا, بیان کے بعد گھر پہنچا بیوی بچے سب سو چکے تھے, جا کر کے اس نے پہلے کچن میں گئے اور جا کر کے جہاں پیاز کی جو گوڑ رکھی ہوئی تھی بوری وہ اٹھا کر کے وہ کہیں لے جا کر کے ڈال کے آیا کہ اللہ آج تک ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ اتنے برس سے ہم پیاز کھاتے رہے. حالانکہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ پیاز کھانا آرام. اب صبح صبح کے اندر بیچاری بیوی ان کی کھانا پکانے گئی, لیکن تو پیاز ہے ہی نہیں گھر کے اندر, پریشان مرد نوکری پر جا چکا تھا اس کو فون کیا کہ گھر میں پیاز کی بوری تھی, وہ گئی کہاں؟ تو کہا کہ دیکھ تم بھی اللہ سے معافی مانگ, میں بھی اللہ سے معافی مانگ. اتنے برسوں سے ہم حرام کام کر رہے تھے, کیا حرام کام؟ تو کل رات مولانا نے فرمایا بیان میں کہ پیاز کھانا پیاز کھانا حرام, اور ہم اتنے سالوں سے کھا رہے تھے. تو وہ بیویاں وہاں بہت ہوشیار ہوتی, وہاں ہم کوئی مسئلے کا بیان کرتے ہیں تو بیان کے بعد فوراً عورتوں کے فون آتے ہیں کہ آج آپ نے یہ مسئلہ بتلایا اس میں یہ ہے یہ ہے, پچاسوں سوال وہاں کی عورتیں کرتی ہیں. وہاں علم سیکھنے میں اور مسائل پوچھنے میں مرد سے دو قدم آگے عورتیں وہاں کی, یہ عجیب وہاں کا ماحول ہے. تو فوراً جو ہے عورتوں نے فون کیا مولانا صاحب کو, حضرت نے فرمایا کہہ رہے وہ تیرے شوہر کی بھول ہے, میں نے تو کہا تھا کہ بیاج کھانا حرام ہے, میں نے پیاز کھانا حرام نہیں کہا تھا, بیاج کھانا حرام کہا تھا, اور وہ سمجھ کے سن گیا کہ پیاز کھانا حرام ہے. اس لیے یہ مت سمجھ لینا, دھیان سے بات سن لو. آج رات ہم نے بیان میں کہہ دیا کہ عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے تو کل جا کر کے تم پڑھانے اور ڈنڈے سے چالو کر دو کہ بیان میں کہہ دیا تھا. نہیں, یہاں دو باتیں خاص ذہن میں رکھو. اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو مارنے کی جو اجازت ہے وہ کیسی مارنے کی اجازت, کہ جس میں زخم نہ پڑے, بدن کے اوپر زخم نہ پڑے. نمبر دو, ہڈی نہ ٹوٹ جائے. نمبر تین, بدن کے اوپر نشان نہ پڑے, اس کو ہم کہتے ہیں لکڑی کے سور پڑ گئے, تو نشان نہ پڑے, زخم نہ آئے اور ہڈی نہ ٹوٹ جائے. کس طریقے سے مارنے کی اجازت ہے؟ اب اس کا مطلب سمجھ گئے کہ پھول کی طرح نرم نرم ہاتھوں سے اس کو ذرا مارو, کبھی ایک آدھ تکلی مار دی, کبھی ادھر ایک آدھ ہاتھ لگا دیا. بندے بازی کی اجازت نہیں ہے. جس میں زخم بڑھ جائے, جس میں نشان بڑھ جائے, جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہو, ایسی مار کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو یہ تیسرا علاج قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اس کے باوجود بھی اگر تمہاری اصلاح نہیں ہوتی تو کیا کریں گے؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. مرد کے خاندان کے اندر کوئی ایک آدھ تو سمجھدار آدمی ہوگا, مرد کی پوری فیملی کے اندر, شوہر کی پوری فیملی میں ایک آدھ جو سمجھدار آدمی ہو اس کو بلاؤ, اور عورت کی فیملی کے اندر جو ایک آدھ سمجھدار آدمی ہو اس کو بلاؤ. دو سمجھدار کو جمع کرو, ہتھوڑے چھاپ نہیں چاہیے, مٹھو اکل کے وہ نہیں چاہیے, سمجھدار آدمی چاہیے. مرد کی فیملی کے اندر ایک سمجھدار آدمی, عورت کی فیملی کے اندر سے ایک سمجھدار آدمی, ان دونوں کو بلاؤ اور بلا کر کے ان کو بٹھاؤ, اور میاں بیوی کو کہو کہ تمہارا سارے پرابلم ان کے سامنے بیان کر دو, اور ان کو کہو کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہم کو منظور ہے. اب یہ جو دو آدمی ایک مرد کی فیملی سے ایک بیوی کی فیملی سے آئے, اللہ نے کیا فرمایا؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان کی نیت اچھی ہوگی, یہ جو دو آدمی آئے صلح کرانے کے لیے, ان کی نیت اگر اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جوڑ کا راستہ ضرور پیدا کر دیں گے. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے, ان یریدا اصلاحا, ان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب کبھی ایسے معاملے کے اندر کسی کو صلح کرانے ہم بٹھاتے ہیں تو یہ صلح کرانے والے ہی بدماش ہوتے ہیں. وہ پہلے سے نیت کیا کر کے آتے ہیں؟ لڑکی والوں کے یہاں سے جو صلح کرانے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ طلاق لے کے رہیں گے, اور
کے چکر کھلوا کے رہیں گے, اور لڑکے والوں کے یہاں سے وہ آتا ہے کہ چھٹی کروا کے رہیں گے, ان کی نیت ہی پہلے سے ہی ہوتی ہے. تو جب نیت خراب ہوگی تو صلح کی شکل ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے یہ جو دو آدمی صلح کرانے آئیں گے ان کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ہم صلح کرانے آئے ہیں, اور پھر صحیح اور محنت بھی اچھی ہو, ایک تدبیر سے اچھے ڈھنگ سے کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے محبت ہو جائے گی. یہ چار علاج اللہ نے بتلایا. پہلی بات فرمائی نصیحت کرو, عورتوں کو سمجھاؤ. دوسری بات فرمائی تم بستر کو الگ کرو. تیسری بات فرمائی پیار بھری مان ان کو ذرا لگاؤ. اور چوتھی بات فرمائی دونوں طرف سے ایک ایک آدمی آ کر کے صلح کی کوشش کرو. یہ چار علاج ہو جائے, زمانہ گزر جائے, پھر بھی اگر دونوں کے درمیان کے اندر بنتی نہیں ہے, یہ چاروں طریقے آپ نے آزما لیے, پوری محنت کر لی, دعا بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, پھر بھی اگر میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے, تو آخری درجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اب دیکھو کہ چاروں علاج کر لیے, بنتی نہیں ہے, صلح ہوتی نہیں ہے, تو آخری درجے کے اندر اجازت دی کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دو. کتنی طلاق؟ ایک سے زیادہ نہیں, اور وہ بھی جس زمانے کے اندر بیوی پاک ہو, اس کو حیض کا خون نہ آیا ہو, جس زمانے میں پاک ہو, اور اس پاکی کے اندر مرد نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو, ایسی پاکی کے زمانے کے اندر سات لفظوں کے اندر صرف ایک طلاق دینے کی اجازت دی. تین طلاق کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا. یہ چار علاج کرنے کے بعد اگر نہ سدھرے, نہ زور پیدا ہو, تو آخری درجے کے اندر فرمایا کہ صرف ایک طلاق. اب ظاہر بات ہے کہ ایک طلاق دیں گے تو بہت آسان مسئلہ ہے, بہت آسان مسئلہ ہے کہ عورت عدت میں بیٹھے گی. عدت میں بیٹھے گی تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ایک طلاق ہو گئی, عورت پر عدت آ گئی, تو مرد بھی سدھرتا ہے, عورت بھی سدھرتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں رات دن دار الاسلام میں مسئلے آتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, طلاق کے بعد جو ہے جو بیوی طلاق سے پہلے, جو بیوی طلاق دینے سے پہلے بالکل کوئی کالی کلوٹی اونٹے توے جیسی معلوم ہوتی تھی, وہ طلاق دینے کے بعد چاند کا ٹکڑا نظر آتی ہے. یہ فطرت ہے, یہ رات دن کا ہم کو تجربہ. طلاق ہو جانے کے بعد پھر اسی بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے, اور آ کر کے مفتیوں کا دماغ چھانتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کروں, میں غصے میں تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, ٹینشن میں تھا, پریشر لو تھا, ہائی تھا, پگار نہیں ہوا تھا, پھلانا نہیں ہوا تھا, ڈکنا نہیں ہوا تھا, یہ وہ سارے بھاوے لوگ آ کر کے بیان کرتے ہیں. تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ طلاق کے بعد دونوں سدھرتے ہیں, یہ بھی سدھرتا ہے, وہ بھی سدھر جاتی ہے. اس لیے شریعت میں کہا صرف ایک طلاق ہو. اب وہ عورت عدت میں بیٹھے گی, دونوں کو جدا ہونے کی باری آئے گی, تو دونوں سدھریں گے. اگر عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے دونوں سدھر گئے, دونوں کو پچھتاوا ہو گیا, دونوں کو افسوس ہو گیا کہ بہت غلطی ہو گئی, اب آئندہ ایسی بھول چوک نہیں کریں گے, تو بہت آسان ہے. نہ نکاح کی ضرورت, نہ کسی اور چیز کی ضرورت. شوہر اپنی زبان سے کہہ دیں گے کہ تو میری بیوی ہے, تو وہ پھر سے بیوی ہو گئی. اس کو ہاتھ لگا دیں گے کہ بیوی ہو گئی. بہت آسان شکل ہے. اور تین مہینے یا تین حیض پورے ہو گئے, عدت ختم ہو گئی, اور اس کے باوجود بھی دونوں میں صلح نہیں ہوئی, تو اس کے اوپر طلاق باری نہ ہو گئی. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیوی بنائے تو صرف نکاح کرنا پڑے گا, نہ حلالے کے چکر, نہ مفتیوں کے پاس جانے کے چکر, سارے مسئلے آسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی. یہ عورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت, یہ نہیں کہ آدمی ان کے اوپر ظلم کرے, زیادتیاں کرے, اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اچھے طریقے سے زندگی گزارو. آج چنونی ہے, چند دنوں کے اندر بڑھاپا آ جائے گا. اور دیکھو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ چند دنوں کی زندگی تو گزر جاتی ہے. عورتوں کے اوپر ظلم مت کرو, پیار سے, محبت سے, شفقت سے, اچھی طریقے سے زندگی گزار لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اپنی اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دم نرمی کے ساتھ, حسن معاشرت کے ساتھ,
اچھے اخلاق کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ. میں بار بار نکاح کے بیانوں کے اندر کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی ہماری جیسی شریعت تو ہم کہاں لگے جائیں گے, کہاں لگے جائیں گے اسلامی شریعت جیسی شریعت اور نبی جیسے پاکیزہ طریقہ لینے کہاں جاؤ گے, کہیں بھی جا سکتے ہیں. جتنا پیار اور جتنی پاکیزہ زندگی نبی نے سکھلائی, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لقمہ اٹھا کر کے بیوی کے منہ میں دے دے کتنا مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے آدمی کو کہ ہاتھ میں لقمہ اٹھا کر کے بیوی کو کھلائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, ایک صدقے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی دولت صدقہ کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور یہ گھر میں بیٹھ کے جتنے چاہے اتنے صدقے کرو, جتنے چاہے اتنے صدقے کرو. ایک طرف پیار ہے, دوسری طرف صدقے کا ثواب ہے. اتنی اچھی شریعت تو کہاں ملے گی آپ کو, اتنی پیاری شریعت. اور آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک جہاد کے سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے, مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, ایک کھجور کی جھاڑیوں والی جگہ آئی جہاں کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ, یعنی کہ کھلا میدان تھا یا بیچ تھا, ایک کھجور کی جھاڑیوں والی جگہ آئی جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں تھی. اس نے فرمایا کہ چلو عائشہ ذرا دوڑ کی حریفائی کرتے ہیں. کون دوڑ کی حریفائی کر رہا ہے؟ سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے میں حریفائی کر رہے ہیں. کوئی جھاڑی کے اندر حضور اور حضرت عائشہ دوڑ رہے ہیں, اور حضور کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی تھی حضرت عائشہ کہاں مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کے ذرا دھیمے ہو جاتے تھے تاکہ عائشہ دوڑنے میں آگے نکل جائے, جان بوجھ کے دھیمے ہو جاتے تھے. بولے ایسی پاکیزہ شریعت تو دنیا میں مجھے اور آپ کو کون سکھائے گا, اتنی پاکیزہ زندگی کون ہم کو سکھا سکتا ہے. تو حضور نے جو ہم کو معاشرت سکھائی وہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیار اور محبت کی معاشرت سکھائی, کہ بڑے پیار سے زندگی گزارو, بڑے محبت سے زندگی گزارو, بڑے بھلے طریقے سے زندگی. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, اور بہت پہلے میں نے حضور کے وصال کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا, اس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. کس حال میں انتقال ہوا؟ کہ حضور کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا, حضور کا مبارک سر حضرت عائشہ کے سینے میں حضرت عائشہ کی گود میں ہے, اور اس حال میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. کیسی محبت کہ دنیا سے جا رہے پھر بھی اپنا سر مبارک کہاں؟ اپنی بیوی کی گود کے اندر ہے, اپنی بیوی کے سینے کے اوپر ہے. کتنی پاکیزہ زندگی ہمیں شریعت نے سکھائی, یہ سیکھنے کی چیز ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرنا. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ تو ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا, اے اللہ ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے حفاظت کروا, اے اللہ تو ہمارے گھروں کے اندر پیار محبت اور شفقت کا ماحول زندہ فرما, اے اللہ شوہروں کو
بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ بیویوں کو شوہروں کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل فرما، سکون اور چین نازل فرما، اے اللہ آپس کی محبتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گھروں کے اندر نورانیت کو نازل فرما، اعمال رحمت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت محمدیہ مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی پابندی عطا فرما، ذکر کی پابندی عطا فرما، ہماری روزی روٹی میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما، اے اللہ محبوسین کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ مقدمات میں محفوظوں کو برات نصیب فرما، اے اللہ اس ملک میں امن سکون چین راحت اطمینان عطا فرما، ہم سب کو بھی سکون چین عافیت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے امتحان اور آزمائش سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما، یسر اور آسانی کا معاملہ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر انعام پر حسن خاتمہ عطا فرما، اے اللہ آخرت کی ہر تکلیف سے حفاظت فرما۔